لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پہلی محرم سے کہ 29 ذی الحجۃ الحرام سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آیت نور، اور میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں جو اصل موضوع ہے وہ ہے ہدایت الہیہ. یعنی اصول کافی میں متعدد روایتیں ہیں، اور دوسری معتبر کتابوں میں اور مفسرین نے ان روایتوں کو نقل فرمایا ہے کہ موضوع ہے ہدایت الہیہ. اللہ کی طرف سے جب ہدایت آتی ہے، اللہ کی طرف سے جب علم نازل ہوتا ہے، علم کی بارش ہوتی ہے، تو کس انداز سے ہوتی ہے؟ اب میں کیا کروں، یہ جو سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے نا، یہ دیکھ دیکھ کے دم گھٹتا ہے. دل کھول کے بیان ہو نہیں پاتا، اس لیے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں بیان میں کہ ایسا نہ ہو صرف کہ کتاب کے جملے آپ کے سامنے دہرا دوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب تک کہ وہ اس طرح سے بیان نہ کیا جائے کہ آپ کے ذہنوں کو، دلوں کو، احساسات کو اپیل کرے اور جذب ہو جائے آپ کے ذہنوں میں. اور میری ساری کوشش اسی میں صرف ہو جاتی ہے کہ آپ کا پورا وجود مجلس عزا میں آ کر اس طرح آمادہ ہو جائے جیسے ہنگام سحر یا صبح کے وقت کوئی بھی کھلنے والا پھول کھلتا ہے اور اوپر سے جو بارش ہوتی ہے وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی بارش، نور کی بارش جب ہوتی ہے تو صبح صبح وہ پھول کھل کے جذب کر لیتا ہے. دیکھا ہے کبھی وہ منظر جب گلاب کی پنکھڑیوں پر شبنم کے قطرے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی وہ اس پھول کی طراوت اور نوارگی اور تازگی میں اضافہ کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن، آپ کے دل، آپ کا وجود مجلسوں میں آنے کے بعد اسی طرح انوار الہیہ کو جذب کرے اور آپ نیت کر کے آئیں گے تو یقیناً فیضان رحمت الہی سے یہ چیز متحقق ہوگی. انشاءاللہ یہاں سے لے کر جائیں گے انوار حسینی اور اقدار حسینی سے منور بھی ہوں گے، بارور بھی ہوں گے. خود اس آیت کا جو تتمہ ہے نور علی نور کے بعد، خود اس میں یہ تقریباً صراحت موجود ہے، صرف اشارہ نہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. آیت کا اختتام لفظ علیم پر ہو رہا ہے، اس کے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہدایت کا یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ صراحت ہے اس بات کی کہ آیت نور میں جو تہ در تہ تشبیہ اور استعارہ ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام ممکنات، تمام مخلوقات اور بطور خاص تمام انسانوں کے لیے، اور بطور خاص ان انسانوں کے لیے جو اپنے دل میں توحید حق صمدی پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے کس طرح فیضان ہدایت الہی جاری ہوتا ہے. یقین کیجئے کہ اگر کوئی طلبگار ہدایت ہو تو وہ کبھی محروم ہدایت نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ سورج کی جس طرح دن میں سورج چمک رہا ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں سے اس زمین کا ذرہ ذرہ فیضیاب ہوتا ہے، ذرہ ذرہ فیضیاب ہوتا ہے. اسی طریقے سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک فیضان جاری ہے، نورانی فیضان، فیض نور ہے جو جاری ہے، کوثر نور ہے جو جاری ہے، زمزم نور ہے جو جاری ہے، مسلسل جاری ہے، صرف دامن طلب کو پھیلانا. دامن طلب کو پھیلانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ذہن میں موجود ایک ایک مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی نہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی معلم کے، بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی کتاب کا مطالعہ کتاب کے مطالعے کے انسان اگر واقعا طلب کرے خدا سے تو اسے ہدایت ملتی ہے. سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے. یہ اور بات ہے کہ یہ جو ہدایت ملتی ہے کسی مغالطے سے محفوظ رہنے کے لیے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ جو مطلب آپ کے ذہن میں منکشف ہو، آپ کے دل میں منکشف ہو، اسے فوراً آپ اس پر ایمان نہ لے آئیں، یقین نہ کر لیں، بلکہ جو آپ سے بزرگ تر مستند علماء ہیں، فقہا ہیں، عرفا ہیں، ان کے سامنے پھر اپنا سوال پیش کریں، اور وہ جواب جو دل میں آیا ہے وہ پیش کریں، اور ان سے پوچھیں کیا یہ جواب صحیح ہے. اس دور میں، اس وقت جو کیفیت ہے نا انسانوں کی، لوگوں کی، اس کیفیت میں جو ابتری ہے، جو ذرا کہہ لینے دیجئے یہ لفظ، جو خرابی ہے، جو برائی ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر میدان میں استادی اور شاگردی کا جو ایک منظم سلسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں، چونکہ مجلس اعضا ہے تو مثال میں دے دوں. سب سے پہلے شعر و شاعری. شاعری کی دلاویزی یہ ہے کہ ہر شخص کا دل چاہتا ہے شعر کہے، مگر شاعری ایک فن بھی ہے، شاعری ایک علم بھی ہے، اور شاعری ایک وظیفہ بھی ہے. شاعری ایک وظیفہ بھی ہے اور ایک فن بھی ہے. جب تک کوئی بھی شخص کسی ماہر فن استاد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتا، اس وقت تک وہ شعر گوئی میں کمال حاصل نہیں کر سکتا. اور آج کل ہوتا کیا ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے، میں نے شعر کہا ہے مجھے پڑھنے دیجئے، میں نے شعر کہا ہے بس ہو گئی بات. ارے بھائی، اس میں قافیہ درست نہیں ہے، زبان درست نہیں ہے، ردیف درست نہیں ہے. بہت سے تو شعر کہنے والے ایسے ہیں کہ انہیں یہی نہیں معلوم کہ قافیہ کسے کہتے ہیں. پہلے بزرگان جو ہیں وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے اہل قافیہ کی، پہلے اہل قافیہ تو بنو. اہل قافیہ یہ اصطلاح یاد رکھیے گا، اب بہت کم ہے، اب زبانوں پہ بالکل نہیں آتی. اساتذہ استعمال کرتے تھے کہ یہ شخص اہل قافیہ ہے، یہ شخص اہل قافیہ نہیں ہے. تو ایک فن ہے، اور اس میں دو مرحلے. اب آ گئی ہے بات تو کہہ لینے دیجئے، چونکہ یہ حصہ کس بات کا ہے، یہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں، فرش عزائے حسینی پر آنے والے اپنے جذبات کا اظہار کرنے والے نوجوانوں کی تربیت کا مسئلہ ہے. تربیت کا مسئلہ ہے. آقا حسین کی مدح کریں، اہل بیت کی مدح کریں، نوحہ کہیں، سلام کہیں، مرثیہ کہیں، منقبت کہیں، مرثیہ کہیں، رباعی کہیں، سب کہیں. منع نہیں کرتا، ڈسکریج نہیں کرتا، ہمت شکنی نہیں، حوصلہ افزائی ہے. لیکن حوصلہ افزائی کے معنی یہی ہیں کہ جو صحیح راستہ ہے وہ دکھا دوں. دکھا دوں، یہ ہے حوصلہ افزائی. یہ تھوڑی کہ جو سمجھ میں آیا، زبان غلط ہے، محاورہ غلط ہے، روزمرہ غلط ہے، ضرب الامثال کا استعمال بجا نہیں بلکہ بیجا ہے، وزن میں خلل ہے، مصرع ناموضوع ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، واہ بیٹا واہ، شاباش، یہ خیانت ہے. یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یہ اس بچے کی صلاحیت کو برباد کرنے کے مترادف ہے. ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس بچے کو کہا جائے شاباش، شعر کہنے کا شوق ہے، جاؤ پہلے محنت کرو، مطالعہ کرو، سیکھو، کسی استاد فن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، خوب مطالعہ کرو. کوئی بھی فن ایسا نہیں ہے جس میں علمی محنت نہ کرنی پڑتی ہو. بے شک، 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 بالکل، بالکل.
علم سے کٹ کر ہلاک ہو جاؤ گے, سرفراز نہیں ہو سکتے.
یہ اتنا سا جملہ نا, اس میں تولا بھی ہے تبرا بھی. علم سے کٹ کر, علم سے کٹ کر ہلاک ہو جاؤ گے, سرفراز نہیں ہو سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے. شعر کہنا ہے تو علم قافیہ سیکھیے, علم عروض سیکھیے, میٹرز کا فن سیکھیے. کون سا میٹر؟ جس سے زمین نہ پی جاتی ہے یا جس سے کپڑا نہ پا جاتا ہے؟ وزن بحر علم ہے, اور اس کے بھی دو مرحلے کم سے کم ہیں, کم سے کم دو مرحلے ہیں. کبھی کسی کمہار کو دیکھا ہے؟ کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے, چاک ہے, مٹی لاتا ہے, تلاش کر کے مٹی صاف کرتا ہے, پاک کرتا ہے, اس میں کنکڑ نہ ہو, ریزہ نہ ہو, سخت بہت نرم مٹی بن جاتی ہے, اس میں پانی سے وہ مٹی گوندھتا ہے, بہت چکنی نرم مٹی جب بن جاتی ہے تو پھر تیزی سے چلتے ہوئے چاک پر وہ کوزے بناتا ہے. یہ جو کوزے بن کے تیار ہوتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے, یہ جو پہلے میں نے کیا مٹی صاف کرتا ہے, کوئی کنکڑ نہ ہو, کوئی پتھر نہ ہو, اس کے معنی ہے پہلے زبان سیکھتا ہے, محاورہ صحیح ہو, ضرب الامثال صحیح ہو, روزمرہ درست ہو, لفظ صحیح ہو, لفظ کا تلفظ صحیح ہو, ضبط الفاظ صحیح ہو, زیر زبر صحیح ہو, زیر زبر صحیح ہو. ابھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مٹی تیار ہو رہی ہے, اور اس کے بعد پھر قافیہ کسے کہتے ہیں, ردیف کسے کہتے ہیں, میٹر کسے کہتے ہیں, یعنی وزن و بحر کسے کہتے ہیں. وزن اور بحر اور قافیہ اور ردیف میں وہ الفاظ وہ زبان کا ایک کوزہ بنایا. کیا بنایا؟ ایک ظرف بنایا. ظرف, ظرف برتن, یا اسے دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ بیت. بیت, لفظ بیت یاد رکھیے گا, دو مصروں کے ایک شعر کو بیت بھی کہتے ہیں. بیت, بیت کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ ظرف ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ اپنا جذبہ, اپنا خیال, اپنی فکر ظاہر کرتے ہیں. تو صرف الفاظ کا جتنا ہی نفیس کوزہ بنا لیں آپ, جتنا ہی نفیس, وہ کوزہ رہے گا خالی. یہ بتائیے کہ کمہار کی دکان سے خالی کوزہ لے کے جائیے گا تو اس کی کیا قیمت ہے؟ جب تک کہ اس میں بادہ ناب لبریز نہ ہو, جب تک اس میں پینے کا پانی, شربت, جب تک اس میں کوئی چیز نہ ہو, خالی کوزے کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اس لیے دو حصے ہوئے, ایک یہ کہ پہلے آپ نے لفظوں سے قافیہ ردیف کے ساتھ وزن اور بحر میں ایک کوزہ بنایا, سانچہ بنایا, قالب بنایا, لیکن وہ خالی نہ ہو, اس میں شعریت ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, فکر ہونی چاہیے, عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, مضمون صحیح ہونا چاہیے, کوئی معنی ہونے چاہیے. تو آل محمد کی شان میں جو شاعری ہو اس میں دو مرحلے طے کرنے ہوں گے. غزل کوئی بھی شاعر کہہ سکتا ہے, مگر آل محمد کی منقبت, یہ ہر تکبند کا کام نہیں آئے. یہ توہین کے لیے نہیں کہا ہے میں نے. تک بھی کسی زبان میں قافیہ کو کہتے ہیں, یہ قافیہ پیمائی کرنے والوں کا کام نہیں ہے. پہلے زبان پر قدرت ہو, فن پر قدرت ہو, وزن و بحر پر قدرت ہو, قافیہ ردیف پر قدرت ہو, اس کے بعد مولا کی صحیح معرفت ہو. مولا سے صحیح عقیدت ہو, مجمع کی واہ واہ کے لیے شعر کہو گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. واہ واہ سبحان اللہ. یا اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. کسی اور نیت سے شعر کہا اگر اہل بیت کے شان میں تو اس سے بڑی محرومی نہیں ہوگی. ایک تو جذبہ صحیح ہو, سچا ہو, ارادت ہو, عشق ہو, محبت ہو, مودت ہو, اور پھر عشق اور ارادت اور مودت اور محبت کے ساتھ فن کے تقاضوں کو حاصل کیجئے, زبان کو حاصل کیجئے. اور کہیں کوئی آج مجھے بہت اچھی لگی, ایک بزرگ شاعر ہیں آپ کے اسی بمبئی کے بزرگ شاعر ہیں, اب تو استادوں میں سے ہیں, آج ان کا ایک پیغام آیا میرے پاس, ایک شعر بھیجا اور کہا کہ بتائیے اس میں کوئی فقہی مشکل تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آج کا واقعہ ہے کہ وہ خود بزرگ شاعر ہیں, سینکڑوں نوجوان شاعروں کو شاعری سکھا چکے ہیں, بزرگ شاعر ہیں اسی بمبئی کے, اور ان کے والد بھی استاد شاعر تھے, مگر انہوں نے اس فقیر کے پاس بھیجا کہ ذرا دیکھیے اس میں کوئی فقہی شرعی اشکال تو نہیں ہے. یعنی کیا یہ بات ہم کہیں آل محمد قبول کریں گے؟ اب یہ ایک عام سا جملہ کہوں کہ شعر میں ذاکری کرنے والے ہوں یا نثر میں ذاکری کرنے والے, ہر ایک کو خیال یہ رکھنا چاہیے, نہیں خیال رکھنا چاہیے مجمع قبول کرے گا یا نہیں, خیال یہ رکھنا چاہیے مولا قبول کرے. بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے, تشبیہ ہو تو کیسی ہو, ان کے شایان شان ہے کہ نہیں, استعارہ ہو تو کیسا ہو. شایان شان معصوم کلام کہنا کسی شاعر کی سب سے بڑی فضیلت ہوتی ہے. اب بس ایک جملہ کہہ کے یہ حصہ اس تقریر کا یہیں تمام کروں. دو ایک ایسے نقاد میرے سامنے ہیں جنہوں نے اس طرح کے جملے کہے کہ جب بھی وہ جملے یاد آ جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. ان کا نعت, نعت یا سلام مرثیہ یا مذہبی شاعری جسے کہتے ہیں, اس میں کسی عظیم شاعری کی تخلیق ممکن ہی نہیں ہے. جو شعر و ادب کا نقاد ایسی فکر رکھتا ہو اس سے زیادہ پست کوئی نہیں ہو سکتا. عظمت کی بات تو دور رہی, عظیم ترین شاعری اگر واقعاً ہو سکتی ہے, دیکھیے ایک بات عرض کروں توجہ رکھیے گا, وہ کہتے ہیں عظیم شاعری نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہاں معین حدیں ہیں, ہم ان حدوں کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا, میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں, فن کے اعتبار سے بھی, آرٹ اور کرافٹ کے اعتبار سے بھی آپ یہ غور فرمائیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا تو بہت آسان ہے, اپنی فکر کا اظہار کرنا بہت آسان ہے, اپنے خیالات کا اظہار کرنا بہت آسان ہے, لیکن کسی معصوم کی زندگی کی ترجمانی کرنا, معصوم کے جذبات کی ترجمانی کرنا, معصوم کے افکار و اقدار کی ترجمانی کرنا کامیابی کے ساتھ, یہاں عظمت فن سامنے آتی ہے, یہاں عظمت فن سامنے آتی ہے. آپ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار تو کسی بھی طرح کر سکتے ہیں, حرمتیں باقی رہیں, حدود باقی رہیں, حدود اللہ کو آپ اس سے تجاوز نہ کر جائیں. بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تھی اس لیے عرض کر دی کہ شاعری کا شوق پنپے ضرور, سب لوگ شاعری کریں, مگر آل محمد کی رضا کو سامنے رکھ کر. اور یہ چیز پھر شاعری تک تھوڑی محدود ہے, ہر فن میں معلوم ہوا. دیکھیں یہ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, آج کل بہت سا کار خیر ہوتا ہے بظاہر کار خیر ہے، بظاہر بظاہر کار خیر، مقصد اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طلب خیر. اب یہ معلوم ہے کہ خیر کے دو معنی ہیں، ایک خیر صرف پیسے کو کہتے ہیں مال دنیا، قرآن مجید میں بھی مال دنیا کے معنی میں لفظ خیر استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی خیر مال دنیا کو کہا گیا ہے، انہ لحب الخیر لا شدید، اسے تو مال دنیا کی بہت محبت ہے، اور مقامات پر بھی ہے. تو بعض حضرات کار خیر کرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ طلب خیر، طلب مال. صاف صاف کہہ دوں اس میں تکلف کیا ہے؟ زمین ہی پہ تو بیٹھے ہیں ہم لوگ، کوئی آسمان پہ تھوڑی بیٹھے ہیں. حالانکہ میں معذرت چاہتا ہوں، عمومی حالات کے تحت کہہ دیا، جو فرش عزا پہ بیٹھتا ہے وہ تو بہت بلند ہوتا ہے. ہم اس فرش عزا کو زمین نہیں کہہ سکتے، تو جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں وہ بہت بلند ہیں. لیکن یہ بھی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں فرش عزا کی حرمت و عظمت کیا ہے. افلاک پست ہیں فرش عزا کے سامنے. کبھی موقع ہوگا تو صرف اسی عنوان پہ گفتگو ہو جائے گی، افلاک پست ہیں فرش عزا حسینی کے سامنے. فرش عزا جب کہیں بھی بچھ جاتا ہے نا، اب آپ کہیں گے کہ یہ سب خطابت اور ذاکری ہے. ایک بات عرض کروں، یہ جو ریلیٹیویٹی ہے یہ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. وہ صرف ٹائم کی ریلیٹیویٹی ہے، اور یہاں یہ پوری جو ہستی ہے اس میں پستی اور بلندی کا جو کی جو جیومیٹری ہے بہت عجیب و غریب ہے. پستی اور بلندی کی جو جیومیٹری ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. آج ہو گئی بحث دقیق. اس کائنات کو بھی جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جیومیٹری کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، اسپیس میں ٹریول کیجئے تو آپ کو حیرت ہوگی، اور پھر اندازہ ہوگا خدا وند قدوس کے کمال کا، جمال کا، قدرت کا، کہ آپ اسپیس میں ٹریول کریں گے تو کہیں پستی نظر ہی نہیں آئے گی، آپ کا سفر ہوگا بلندیوں سے بلندیوں تک. عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، متعدد بار عرض کر چکا ہوں، یعنی کئی مرتبہ میں یہ بات دہرا چکا ہوں ممبر سے. آپ جب زمین پر ہیں تو چاند اوپر نظر آتا ہے نا، سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. چاند پر جائیے تو وہاں سے زمین بھی سر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہوگی. یہ کون سی جیومیٹری ہوئی؟ جھک کے تھوڑی وہاں سے دیکھیں گے. کیسا کریم ہے خدا، کیسا عظیم ہے خدا، کیسا ہے کہ ہم اسے اللہ اکبر کہتے ہیں، کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام شمسی کو کبھی مطالعہ کرے تو کبھی وہ سرنگو نہیں ہوتا، سرفراز رہتا ہے ہمیشہ. اللہ سے جڑے رہو گے تو نظر بھی بلند رہے گی، سر بھی بلند رہے گا، اور کوئی خدا دشمن تمہیں قتل بھی کر دے گا تو خود مجبور ہوگا کہ نیزوں پہ سر کو بلند رکھے. خدا سے جڑے رہو، خدا سے، اللہ، خدا، خدا سے جڑے رہو گے کبھی سرنگو نہیں ہوگے، کبھی سر نہیں جھکے گا، کبھی نظر جھکے گی نہیں، کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں بلندی اور پستی کا معیار جو ہے، جو جیومیٹری ہے، بڑی عجیب و غریب ہے. بڑی پر اسرار، ہر ذرہ چاہے کتنی ہی پستی میں ہو، نسبت اگر اس کی خدا سے قائم ہو جائے گی تو وہ بلند نظر آئے گا، اور کوئی چاہے پہاڑ کی چوٹی پہ بھی پہنچ جائے اگر خدا سے تعلق نہیں ہوگا تو پست نظر آئے گا. بظاہر نظر آئے گا پہاڑ کی اونچائی پر ہیں، مگر تاریخ میں ہمیشہ اسے پست سمجھا جائے گا. لیکن اگر کوئی ذرہ بھی ہے نسبت اسے حق سے ہو گئی، وہ بلند رہے گا ہمیشہ. اس میں بلندی بھی رہے گی، عظمت بھی رہے گی، حرمت بھی رہے گی، نورانیت بھی رہے گی، چمک دمک رہے گی. بار بار جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بہت سی باتیں عرض کرنی ہیں آپ کے سامنے اور وقت تیزی سے گزر گیا، اور اس میں ایک قصور آپ حضرات کا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ داد دینا شروع کر دیتے ہیں تو وقت جلدی سے کٹ جاتا ہے اور مطالب رہ جاتے ہیں، مطالب رہ جاتے ہیں، میسیجز رہ جاتے ہیں. یاد رکھیے اس وقت پوری دنیا میں بہت سے مسائل ہیں، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، غربت، جہالت، اور اس غربت اور جہالت کے نتیجے میں غلط فہمیاں، نفرتیں، دشمنیاں، جنگ و جدل، اور اس سب غفرت، جہالت اور غربت اور بے امنی اور جنگ و جدل، اس سب کو معاشرے انسانی میں باقی رکھنے والے کون ہیں؟ انہیں پہچان لیجئے. سب سے مشکل ٹاپک ہے یہ. سب لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ لیں گے اور سنیں گے آج مولانا نے بہت خطرناک ٹاپک چھیڑ دیا. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ رازق ہے. یہ پوری کائنات جو نظر آتی ہے ان آنکھوں سے، یہ دنیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک رحمان کا مظہر ہے. وہ آخرت جو ہے دار آخرت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم رحیم کا مظہر ہے. تو جب وہ رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ہے، قدیر ہے، قادر ہے، رازق ہے، تو پھر اس دنیا میں اس کے بندوں میں جہالت کہاں سے آئی، غربت کہاں سے آئی، ظلم و ستم کہاں سے آیا؟ مٹتا کیوں نہیں آخر یہ؟ غربت مٹتی کیوں نہیں؟ جہالت مٹتی کیوں نہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ یہ سوال ستاتا ہے یا نہیں ستاتا آپ کو؟ آپ کو جتنا ستاتا ہے مجھے بھی بے چین کرتا ہے. دیر دیر تک راتوں میں مصلے پہ بیٹھ کر پروردگار سے یہی فریاد کرتا ہوں، پروردگار تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو رازق ہے، تو رزاق ہے، یہ تیرے بندے آخر یہ کس لیے افلاس میں مبتلا ہیں؟ یہ کس لیے غربت میں مبتلا ہیں؟ یہ کس لیے کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ صبر سے سنیے گا اور دل پر نقش کر لیجئے گا. ہر ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب ہے اس میں. سنگین سوالات ہیں. کبھی کبھی فقر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان دین سے بیزار ہو جاتا ہے. ناداری، فقر، افلاس، بھوک، پریشانی انسان کو کافر بنا دیتی ہے. معصوم نے خود کہا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے انسانیت کا. لیکن اس مسئلے میں دو جنبے ہیں، دو پہلو. پہلی بات، یہ بات ایسی ہے کہ جو شاید میں عشرہ محرم میں نہ چھیڑتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے نا، سوالات ہیں، جوابات ہیں. لیکن بہرحال اسے محفوظ رکھیے گا ذہنوں میں، اور کسی اور موقع پر اس کی تفصیل عرض کر سکا تو عرض کروں گا. اولاً تو یہ دار دنیا دار امتحان ہے. یہ اکثر سنتے رہتے ہوں گے جملہ آپ، اور میں بھی عرض کر چکا ہوں، عرض کر رہا ہوں. یہ دنیا، یہ خاک اور خون کی دنیا، یہ دار امتحان ہے. ہم سب یہاں پر امتحان کے لیے بھیجے گئے، اور محمد اور آل محمد کے انوار مبارکہ قربانیوں کے لیے بھیجے گئے، وہ قربانیوں کے لیے آئے اور ہم امتحان کے لیے آئے۔ لیکن امتحان کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے، ہر ایک کا تو امتحان نہیں لیا جاتا، ہمیشہ تو امتحان نہیں لیا جاتا، کتنے سنگین مسائل ہیں، کتنے سنگین مسائل ہیں۔ یعنی اس میں فلاسفیکل اور انٹلیکچوئل اپروچ بھی چاہیے اور بڑا صبر اور حوصلہ بھی چاہیے۔ اللہ خدا کی قسم، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں اور اللہ کے نبیوں کی فرمائشیں موجود ہیں، ائمہ اطہار کی فرمائشیں موجود ہیں، میں اس سب کا فشردہ اور خلاصہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک ایک فقرہ نقل کر کے اور ترجمہ کروں اور ترجمانی کروں تو بالکل ہی وقت میں گنجائش نہ ہوگی۔ اللہ رازق ہے، اللہ عادل ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معطی الخیرات ہے، اللہ ہر فرد کو خلق کرنے سے پہلے اس کا رزق مہیا کر دیتا ہے۔ اس زمین میں، زمین پر آپ کا قدم بعد میں پڑتا ہے، شکم مادر سے آپ جب باہر آتے ہیں تو زمین پر آپ کا قدم بعد میں پڑتا ہے، آپ کا رزق زمین کے سینے میں پہلے آ جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے نوالا تناول فرمانے کی قدرت نہیں رکھتے، کھانے کی قدرت نہیں رکھتے، اس وقت تک ماں کے سینے میں آپ کی غذا ہوتی ہے۔ اور صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے یہ بات، آپ تمام حیوانات کو دیکھ لیجئے، ہر حیوان، ہر ذرہ وجود، اب کہہ دوں تمام موجودات، ان کی ضرورت زندگی پہلے مہیا ہوتی ہے، وہ شے بعد میں آتی ہے۔ یہ ہے اس کی عظمت، یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے اس کی رزاقیت۔ یہاں اگر واقعاً انسان آپس میں منصفانہ عادلانہ تقسیم رزق رکھیں تو ایک فرد بھی بھوکا سو نہیں سکتا، مگر ہر دور میں کہیں فرعون، کہیں حامان، کہیں شداد، کہیں نمرود، کہیں کوئی شیطان بزرگ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن جو اس وقت عنصر ہے وہ ہے کیپیٹلزم، اور خصوصیت کے ساتھ ویسٹرن کیپیٹلزم۔ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، مسئلہ ہے درد انسانیت کا، مسئلہ ہے درد انسانیت کا۔ شعور بیدار کیجئے، اقتصادی شعور، شعور بیدار کیجئے، سیاسی شعور، شعور بیدار کیجئے، سماجی شعور، شعور بیدار کیجئے، مذہبی شعور۔ ایسا نہ ہو کیپٹلسٹوں کے ہاتھوں بکے ہوئے علماء بھی آپ کو دھوکہ دے جائیں۔ نعوذ باللہ صرف تاریخ کے صفحات سے قصے اور کہانیاں نقل کر کے یا لوریاں سنا کے آپ کو سلانے نہیں آیا ہوں، آپ کے دماغوں میں، ذہنوں میں بڑی تابناکی ہے، بڑی روشنی ہے، بڑی تابکاری ہے، بڑی قوت ہے، اسے بیدار کیجئے۔ یہ جو آیت شریفہ میں، آیت نور میں لفظ مشکات ہے، اس کی باطنی حقیقی تعویل
ذات گرامی مصطفیٰ اور ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. یہ اپنی جگہ برحق تعویل ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی لفظ مشکات کا ایک مصداق آپ میں سے ہر ایک کے سینے میں پایا جانے والا دل ہے. آپ کا باطن, آپ کا باطن, آپ کی روح, یہ بھی مراد ہے مشکات سے. دونوں چیزیں, نہ یہ اس کی تکذیب ہے نہ وہ اس کی تکذیب. وہ قول اپنی جگہ درست, یہ قول اپنی جگہ درست. جو لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں نا, وہ کسی ایک نظریے کو, ایک قول کو لے کر اور کہتے ہیں باقی سارے قول باطل ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کلام خدا تہ دار ہے. پروردگار, یہ اصول فقہ میں بحث ہے بڑی پیچیدہ, کہ ایک جملے میں, ایک استعمال میں, ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں یا نہیں. ارے بالکل لیے جا سکتے ہیں, کیوں نہیں لیے جا سکتے ہیں. یہ مختصر سی کتاب قرآن, مختصر سی کتاب قرآن نامتناہی زندگی کی ہدایت کا دستور بن نہیں سکتی اگر الفاظ کے استعمال میں پروردگار اعجاز معنی سے کام نہ لے. دقیق علمی مسئلہ ہے, کہہ دیا. ہو سکتا ہے بہت سے بچے جوان نہ سمجھیں, مگر کان میں پڑا رہے گا یہ جملہ تو سوچتے رہیں گے, کوئی اہل ملے گا اس سے مسئلہ حل کر لیں گے. مشکات آپ کے دلوں میں ہے, آپ کے وجود میں ہے مشکات. اسے روشن رکھیے, اس کے اوپر پردے نہ پڑنے پائیں. گرد و غبار بیٹھنے لگے تو مجلس کر کے آنسو بہا کے صاف کر لیجئے. خدا کی قسم, آقا حسین کی مجلسوں میں جو آنسو بہتے ہیں یہ آپ کے وجود کو صاف و شفاف بنا دیتے ہیں. شفاف آئینہ ہو جاتا ہے, شفاف آئینہ. اپنے ذہن کو بیدار رکھیے. سماجی شعور, سماجی شعور, اچھا سماج ہمیں تیار کرنا ہے. ایسا سماج جس میں فتنہ نہ ہو, فساد نہ ہو, گندگی نہ ہو, کثافت نہ ہو. نہ سڑکوں پہ گندگی نظر آئے نہ ذہنوں میں. ایسا سماج, ایسا معاشرہ. رشتوں میں, رشتوں میں محبتیں ہوں نفرتیں نہ ہوں, رشتوں میں محبتیں ہوں نفرتیں نہ ہوں. فرش عزا سے اٹھنے کے بعد بھی اگر کوئی جائے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو نفرت کی نظر سے دیکھے, اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے مجلس کا تبرک حاصل نہیں کیا. اس نے اس نور سے کچھ اقتباس نہیں کیا. سماجی شعور بیدار ہو, سیاسی شعور بیدار ہو. مذہب کو سیاست پہ قربان نہ کیا جائے, سیاسی شعور بھی بیدار ہو. اقتصادی شعور بیدار ہو. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں افلاس کے ساتھ, فقر کے ساتھ, تنگ دستی کے ساتھ, ناداری کے ساتھ, گدا گری کے لیے نہیں بھیجا. اگر اسلامی شریعت کی روح کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھیے, قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں صلات کا ذکر ہے وہیں زکات کا. اور کس صیغے میں ذکر ہے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکات دو. زکات دو کا حکم ہے, زکات لو کا حکم نہیں ہے. زکات لو کس سے کہا گیا؟ پیغمبر سے. لو ان سے صدقات لو اور تقسیم کرو, لے کر بینک بیلنس نہ بناؤ. لو صدقات, زکات جمع کرو, لو ان سے. غریبوں میں, فقیروں میں, محتاجوں میں, مستحقوں میں, یتیموں میں, بیواؤں میں تقسیم کرو، تمہیں تمہارا چہرہ تقسیم کرنے والوں کی صف میں نظر آنا چاہیے، لینے والوں کی صف میں نہیں نظر آنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ تو کچھ باتیں مجبوراً براہ راست کہنی پڑتی ہیں، ڈائریکٹ میتھڈ میں کہنا پڑتا ہے۔ اب چار پانچ دن سے میں انڈائریکٹ میتھڈ میں گفتگو کر رہا تھا، آج تھوڑی سی باتیں ڈائریکٹ میتھڈ میں کہہ۔ سیاسی شعور بیدار رہے، سماجی شعور بیدار رہے، اقتصادی شعور بیدار رہے۔ اللہ پر توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ کمائیں نہیں۔ کس نے کہا کمائیں نہیں؟ کسی مولوی نے کہا ہے؟ اگر کسی مولوی نے کہا ہو کماؤ نہیں اللہ پہ توکل، اگر کسی مولوی نے کہا ہو کماؤ نہیں اللہ پہ توکل کے معنی دل میں جھانک کے دیکھنا، نماز بھی پڑھ یسجدون للدراہم، روٹی کے لیے رکوع کرتے ہیں، درہم کے لیے سجدہ۔ غلط تصور پیش کیے گئے ہیں، تصورات مذہبی دین کے غلط تصورات پیش کیے گئے۔ وہ غنی پروردگار جس نے اس امت کو پیدا کیا تھا کہ پوری دنیا کے دامن کو مرادوں سے بھر دے، اس امت کو فقیر بنا کے رکھ دیا۔ یہ امت، امت محمد، امت مصطفیٰ، امت قرآن، امت مرتضی، امت حسن مجتبی، امت حسین شہید کربلا۔ دین کا مسخ شدہ تصور پیش کر دیا، مذہب کا بگڑا ہوا تصور پیش کر دیا۔ توہم پرستی، رسم پرستی، یہی دین اور یہی مذہب ہے؟ یہ دین ہے، یہ مذہب؟ دین یہ نہیں ہے، مذہب یہ نہیں ہے۔ دین اور مذہب، جب تازہ تازہ اسلام آیا تھا، اللہ کی ہدایت کی روشنی جب پھیلی تھی، جب قرآن کا علم پھیلا تھا، جو عربستان کے چرواہے، عربستان کے بادیہ نشیں، ان میں اتنی طاقت آ گئی کہ پوری دنیا میں ایک سپر پاور حکومت قائم کرتی۔ کون سی طاقت تھی؟ یورپ سے اس وقت بڑے بڑے نظریے لے کر یورپ کے فلاسفرز آئے تھے عربستان میں۔ پولیٹیکل تھیوریز لے کر آئے تھے، اکنامک تھیوریز لے کر آئے تھے، جو کچھ تھا یہی قرآن اور قرآن کے ساتھ خطیب قرآن کی سیرت، محمد مصطفیٰ کی سیرت اور اہل بیت مصطفیٰ کی سیرت۔ تو وہ عرب، وہ بادیہ نشین پوری دنیا کے سب سے بڑی قوت بن کے ابھرے۔ جب کچھ نہ تھا تو دنیا کو مسخر کر لیا، اور جب دنیا مسخر ہو گئی تو پھر زوال کہاں سے آیا؟
کیوں آیا زوال؟ سادہ سا جواب ہے, بہت سادہ سا جواب لوگ دیتے, ارے بھائی قرآن چھوڑ دیا امت نے تو زوال کا شکار ہو گئی, دین سے الگ ہو گئے لوگ تو امت زوال کا شکار ہو گئی. جواب صحیح ہے, مگر یہ تو یہ بھی تو بتائیے کہ قرآن سے کاٹا کس نے, دین سے کاٹا کس نے؟
جھوٹے علماء نے, کاروباری مولویوں نے, درباری دانشوروں نے, ضمیر اور قلم بیچنے والوں نے.
سادہ سا سادے عوام, یہ سب معصوم عوام, سادہ لوح عوام, سادہ دل عوام, صاف تختی کی طرح ذہن رکھنے والے عوام. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, جو میں بول رہا ہوں وہی تو نقش ہوگا نا. اگر میں یہ بتاؤں کہ آزاداری سید الشہداء کی روح ہے بے دینی سے جہاد, تو آپ کو یہ یاد رہے گا. اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ تم کتنی ہی بے دینی کرتے رہو, بس ایک آنسو بہا لو گے پاک ہو جاؤ گے, کیا اثر ہوگا اس کا؟ کیا اثر ہوگا اس کا؟ بے شک یہ آنسو جنت کی قیمت ہے, بے شک, کوئی شک نہیں. اخلاص کے ساتھ, عشق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ارادت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, ایک قطرہ اشک عذاب اتنا قیمتی ہے کہ ایک نہیں ہزاروں جنتیں خرید لی جائیں. مگر شرط کیا ہے؟ اخلاص, محبت, مودت, معرفت, جذبہ وفا, جذبہ اطاعت, نہ کہ تجارت, فریب, سخن فروشی, سیاست, مکر, دغا, سرمایہ پرستوں کی نوکری. یہ آزاداری, یہ آزاداری قوت ہے, یہ آزاداری قوت ہے. خدا کی قسم اگر صحیح معنی میں آزادار آزاداری کرے تو دنیا کے تمام مسائل اس آزاداری سے حل ہو جائیں. بیداری اختیار کریں, بیداری, سیاسی بیداری, سماجی بیداری, اقتصادی بیداری, مذہبی اور دینی بیداری. اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں, یہ کسی صحافی کا جملہ نہیں ہے, یہ میں نے عرض کیا تھا کراچی کے ایک سیمینار میں کہ انفارچونیٹلی ریلیجن ہیز بیکم این انڈسٹری. ہو چکا ہے یہ سانحہ, ایک طرف ریلیجن انڈسٹری بن گیا, ایک طرف میڈیا انڈسٹری بن گیا, ایک طرف دہشت گردی کرائم انڈسٹری بن گیا. اور یہ سب کے سب انڈسٹری جب بن جاتی ہے تو انڈسٹری رہتی کس کے پاس ہے؟ کیپیٹلسٹ کے پاس. انڈسٹری میں انویسٹ کون کرتا ہے؟ انڈسٹری کون چلاتا ہے؟ کیپیٹلسٹ. تو اب دین جدھر کیپیٹلسٹ کا رخ ہوگا ادھر دین. آخر دست ادب جوڑ کے پوچھ رہا ہوں ایک بات, ایک بات, یہ آج کل بہت عام ہے, تکلف کی کیا بات ہے, کہہ لینے دیجئے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ممبر پر ایک شخص حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے, دوسرے ممبر پہ دوسرا شخص حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے, یہ اس کو کہہ رہا ہے کافر, وہ اس کو کہہ رہا ہے کافر.
وفادار، یہ کہہ رہا ہے میں ہوں بس وفادار۔ کون سا جھگڑا ہے؟ یہ مولا کی عزاداری ہو رہی ہے، یہ فداکاری ہے، یہ اخلاص ہے، یہ بے لوسی ہے، یہ بے نفسی ہے، یا یہ کسی کے اشارے پہ ہوتا ہے؟ کس کے اشارے پہ ہوتا ہے؟ کس کے اشارے پہ ہوتا ہے؟ پہچانیے انسان، پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں، صرف شیعوں کی اور مسلمانوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، پوری انسانیت کا۔ اس وقت سب سے بڑا دشمن عنصر پورے عالم انسانی کا کیپیٹلزم ہے، اور بطور خاص ویسٹرن کیپیٹلزم۔ یہ کہتے ہوئے میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں خود ویسٹ سے آیا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، یہ تو جانتے ہیں نا، تو فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں لندن میں رہتا ہوں۔ رہنے اور نہ رہنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں کیا عرض کروں، وقت گزر چکا ہے بس۔ لیکن ایک بات عرض کروں، دو مصرے میں نے عرض کیے ہیں کہ میں ملک خدا کا شہری ہوں، میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا، میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا، مانگے نہ کوئی ظالم بیعت، انکار بھی ہے مشہور میرا۔ وقت تمام ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ یہ جو کچھ بھی کہا تھا یہ سب انوار و اقدار حسینی کا خلاصہ تھا۔ آقا حسین نے، آج ایک جرنلسٹ نے صبح فون کر کے پوچھا، آخر آپ حضرات یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہو، یہ ریچولس کیوں قائم کرتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ لفظ ریچولس واپس لے لیجئے، عزاداری ریچولس نہیں ہے، عزاداری تو ہماری شہرگ حیات ہے۔ اور ہم یہ فرش عزا بچھاتے اس لیے ہیں، یہ ممبر سجاتے اس لیے ہیں، یہ تذکرہ کرتے اس لیے ہیں تاکہ، اور جلوس لے کے سڑکوں پہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہر گزرنے والے انسان کے کو مخاطب کر کے کہیں، سنو تمہاری بھلائی کی بات ہمارے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم حسین ابن علی کو پہچان لو۔ اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، اگر سر اٹھا کے جینا ہے، اگر آزادی کے ساتھ جینا ہے، سچی آزادی، حقیقی آزادی، تو امام حسین کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ یہ پرچم جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جملے دنیا کے مختلف ملکوں میں کہہ چکا ہوں، مگر بہت سے تفصیلی مطالب کا خلاصہ ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں، یہ پرچم، یہ علم، یہ علم توحید ہے، یہ سارے انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، عقیدہ توحید کے تعلق سے بھی، عملی توحید کے تعلق سے بھی۔ یہ پرچم، پرچم توحید ہے، یہ پرچم یہی پرچم ختم نبوت ہے، یہ پرچم یہی پرچم امامت و ولایت ہے۔ مگر یہ ایک خاص اعزاز ہے عباس کا،
کہ اب یہ پرچم عالم عباس کہلاتا ہے. اجرکم علی اللہ. میں شرمندہ ہوں, میں دست ادب جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. حق ادا نہیں ہو سکا, وقت گزر گیا, وقت بالکل گزر گیا, سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے. لیکن اب مآل مجلس کے طور پر, چونکہ اور مجلسیں بھی ہیں ان کا بھی احترام ہے, آج ساتویں محرم گزر گئی, آٹھویں محرم کی شام ہے. آج عموماً ہمارے یہاں حضرت ابو الفضل العباس کا تذکرہ, اب بالکل وقت نہیں ہے, بالکل وقت نہیں ہے. آپ کو بس یاد دلانا ہے کون عباس جسے اللہ سے خاص طور پر علی نے مانگا تھا. اچھا یہ جملہ تو, یہ جملہ آپ بہت سے ذاکروں اور شاعروں سے سنتے رہتے ہیں کہ عباس تو دعائے علی کا نام ہے, مگر ذرا سا غور کر لیجئے بس ایک جملہ. وہ علی جس کے پاس حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوں, وہ پھر کسی عباس کی تمنا کرے, یہ ہے عظمت عباس, یہ ہے عظمت عباس, عظیم عباس. محفوظ عن الخطا عباس. مجھ فقیر کے لیے تو عباس کا عمل بھی حجیت رکھتا ہے. میں اپنے دل کی کیا بات بتاؤں آپ کو. اب کہاں ہے وقت کہ میں پڑھوں, کچھ بھی پڑھ نہیں سکتا. کون عباس؟ سکینہ کی امید عباس. کون عباس؟ زینب کا سہارا عباس. بس یہ تصور کر لیجئے کہ جب آقا عباس خیمے سے نکل کے جا رہے تھے تو بی بی زینب نے کہا بھیا ٹھہرو, میں تمہارے بازوؤں پر بوسا دے. کون عباس؟ اور جب بہن نے بھائی کے شانے پہ بوسا دیا تو ایک مرتبہ بھائی نے کہا میری بہن اجازت دو, میں تمہارے بازوؤں کے بھی بوسا. تمام ہو چکا, دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, آقا عباس کے مصائب کس میں طاقت ہے جو بیان کرے. بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ایک جملہ, مجلس ختم ہو چکی ہے. ایک بہت بڑا نام ہے, ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ فقہ میں, تاریخ فقہ اسلامی, بہت بڑا نام, عارف بھی تھے, مجتہد, فقیہ, اور تقریباً ان کی شخصیت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, علامہ آیت اللہ العظمہ سید مہدی بحر العلوم. نجف اشرف میں ان کی قبر موجود ہے اور ان کا خاندان آل بحر العلوم کے نام سے مشہور ہے, معروف ہے. سینکڑوں علماء اس ایک خاندان میں پیدا ہوئے, اور خود ہمارے ہندوستان میں جو فیض کا سلسلہ ہے فقہی شرعی, وہ ان کے شاگردوں سے آگے بڑھا. علامہ سید مہدی بحر العلوم, جائیے گا, خدا کرے کہ نجف کی زیارت نصیب ہو آپ کو, کربلا کی زیارت نصیب ہو. تو آپ نجف میں جو امام امیر المومنین علیہ السلام کے حرم سے باب الطوسی ہے, جو وادی السلام کی طرف جاتا ہے, ادھر جب نکلیں گے تو بائیں جانب کو, حرم سے وادی السلام جاتے ہوئے بائیں جانب کو ایک مسجد ہے, مسجد طوسی. اس مسجد میں داخل ہوں گے تو وہاں ایک طرف شیخ ابو جعفر طوسی کی قبر ہے اور ایک طرف حضرت مہدی بحر العلوم کا پورا مقبرہ ہے. سید مہدی بحر العلوم نے سے کسی نے پوچھا, بس اب میں اس سے زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا, کہ آغا ہم سنتے ہیں عباس کا پیکر بہت بلند و بالا شخصیت تھی, اس پہ دو رکابہ پہ سوار ہوتے تھے, بہت بلند و بالا شخصیت, اس پہ دو رکابہ پہ سوار ہوتے تھے, جب شہید ہوئے تو ان کی قبر بہت بڑی ہونی چاہیے تھی.
تمیزِ قبر بہت مختصر ہے, چھوٹی سی قبر دکھائی دیتی. سر سے امامہ اتارا, کہا تمہیں معلوم نہیں عباس پہ کیا ظلم ہوا ہے؟ عباس سے ایسا حسد تھا, جب عباس شہید ہو گئے عباس کے جسم کو دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا.
تسلیماً لعمرہ, پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار محبوب ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار نور ہدایت الہیہ کو تمام عالم انسانیت پر آشکارا سے آشکارا تر فرما. پروردگار معبود غربت کو, افلاس کو, جہالت کو مٹا دے. پروردگار تمام انسانوں کو معرفت اہل بیت کی خیرات عطا فرما. معبود پروردگار ہمارے سروں پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہ ای کا سایہ برقرار رکھ. پروردگار ہمارے سروں پر مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کا سایہ برقرار رکھ, اور جتنے سچے مخلص مراجع دین ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و وحدت کا پرچم لہرا دے.